الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا۔ اس مبارک دن میں، مبارک گھڑیوں میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اول وقت میں مسجد میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ انشاءاللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ سورہ آل عمران کی تین آیات، آیت نمبر 102، 103 اور 104 ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے کرنے کا اصل کام، سہ نکاتی لا عمل، ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ موضوع کی اہمیت بالکل واضح ہے کہ اس وقت بحثیت مجموعی امت مسلمہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ امت مسلمہ جو تقریباً اس وقت 1,75,00,000,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے، اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہوا۔ پھر اس امت مسلمہ میں ایک بہت اہم ملک، مملکت خداداد پاکستان، پاکستان میں بھی جو صورتحال بنتی رہی اور بن رہی ہے آپ کے سامنے، سودی لین دین، معیشت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ایک پورا نظام، نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کو گلے سے لگایا بلکہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ پھر ابھی پچھلے دنوں اگر آپ نے بات سنی ہو، 2008 کا ایک ایکٹ تھا ٹرانسجینڈر کے نام سے، اس ایکٹ کو بہرحال اس وقت کی قومی اسمبلی نے سادہ اکثریت سے پاس کر دیا، اور اس ایکٹ کے تحت جنسی بہرا روی، بلکہ آسان الفاظ میں کہا جائے تو ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی درجہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں جتنی تیزی کے ساتھ پھیلی اور پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا، خاص طور پر امت مسلمہ کے وہ افراد جو سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں باتوں کو، ان کا بڑا زبردست کردار ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نیکی کی دعوت دیں بلکہ برائی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آج جو آیات کریمہ ہم پڑھیں گے اس میں نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا ایک فریضہ امت مسلمہ کو جو ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تین آیات ہیں، تین نکات ہیں، سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ پہلے نقطے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں امت مسلمہ کے ہر فرد سے خطاب ہے، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جیسے بڑی عالیشان عمارت ہوتی ہے اس میں ایک اینٹ ہوتی ہے، بلاک جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جتنا مضبوط وہ بلاک ہوگا عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جو دعویٰ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں ہر آن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کا تقوی اختیار کرے. یہ پہلا اہم نقطہ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. پھر دوسرا نقطہ اس میں یہ بیان ہوگا کہ وہ لوگ جو متقین ہیں، جن کے لیے قرآن حکیم کتابیں ہدایت ہے، وہ اگر ذاتی زندگی میں تقوی اختیار کر رہے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے، پھر وہ آپس میں ملیں، مل جل کر ایک بنیان مرسوس بنائیں، ایک اجتماعیت کا رنگ ہونا چاہیے، جس کو قرآن حکیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اعتصام بھی حبل اللہ سے موسوم کرتا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دوسرا حکم قرآن حکیم کا ہے، تم سب مل کر قرآن حکیم یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تفرقے میں نہ پڑو. تو دوسرا نقطہ اتحاد امت کیسے ہوگا، قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنے سے. پھر تیسرا نقطہ جو آج اصل موضوع ہے میرا، کہ اس امت مسلمہ کو اللہ پاک نے ایک بڑا عظیم مشن دیا ہے، یہ آخری امت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کا کرنے کا اصل کام کیا ہے، وہ آیت نمبر 104 میں بیان ہوا، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. تو گویا امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے تیسرا اور اہم ترین حصہ کیا ہے، کہ ایک ایسی منظم جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف یعنی قرآن کی طرف بلائے ڈفرینٹ فورم میں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکے. برائی سے روکنا اس وقت جو ہے انشاءاللہ میری گفتگو کا آخری اور اہم ترین حصہ. تو آپ دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو امت مسلمہ کی حیثیت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری کا احساس ہوگا تو ادا کریں گے، احساس ہی نہیں ہوگا تو ادا ہی نہیں کریں گے. تو یہ تین بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو رب کائنات نے ہماری لگائی ہیں. اس میں پہلا نقطہ کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری. فرما برداری کی موت کیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو پہلا خطاب اہل ایمان سے جو یہاں بیان کیا گیا کہ ہر شخص انفرادی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرے. اب تقوی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح دیا کرتے تھے، چار آیات کی تلاوت فرماتے تھے. نکاح جس کا ہوا اس کو تو یاد ہوگا، بہرحال یاد تو ہوگا لیکن اس کا جو مفہوم ہے اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. چار آیات ہیں، چار مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے خطبہ نکاح میں. پہلی آیت مبارکہ آپ پڑھتے تھے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، دوسری آیت مبارکہ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ، اور تیسرا مقام سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. چار آیات، چار مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فیملی لائف میں، خاندانی زندگی میں یہ بہت اہم حکم ہے کہ ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہو تو ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جائے. تقوی اصل میں کہتے کیسے ہیں، یہ ہے جو کرنے کی، جو سمجھنے کی بات ہے. تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے، ایک فیلنگ جس کو انگلش میں آبزرویشن کہتے ہیں، آسان سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اس بات کا احساس کہ وہ رب کائنات، وہ رب کائنات جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ ہر وقت ہر آن ہمیں دیکھ رہا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے، ہر وقت ہر آن ہم اللہ تعالیٰ کے انڈر آبزرویشن ہیں. یہ انڈر آبزرویشن کا لفظ بھی اور زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب ایجنسیز خاص طور پر کسی کو آبزرو کرتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا میسج بھی اگر کسی کے پاس آ جائے نا، یو آر انڈر آبزرویشن، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موبائل پر یا ای میل پر یا کسی ذریعے سے میسج آ جائے کہ یو آر انڈر آبزرویشن، آپ کی ای میل، آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کے ریلیشن، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آبزرو کی جا رہی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. نتیجہ ظاہر بات یہ ہوگا کہ انسان ریزرو ہو جائے گا، بہت سارے کام نہ کرے گا کہ خامخواہ میں کسی کی نظر میں نہ آ جاؤں. ایجنسیز سے بہرحال ڈرتے ہیں لوگ، اور ڈرنا بہرحال ایک بنتا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کائنات جو ہر وقت حران ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی. تو دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر وقت حران دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر، بار بار قرآن میں کیا ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کس لیے دیکھ رہا ہے؟ یہ ریکارڈنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ ریکارڈ کر رہے ہیں نا فرشتے، ریکارڈ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایسے معزز فرشتے انسان کے ساتھ ہیں جو جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، لکھ رہے ہیں. کاتب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا. تو اب یہ احساس کہ یہ میرے الفاظ، میرے اعمال، میرے اخلاق ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن رب کائنات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمائے گا اقرا کتابک، اقرا، اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھو. کتابک، تمہارا نامہ اعمال، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم حساب کتاب کے لیے اپنے اوپر خود ہی کافی ہو. اپنا حساب کتاب انسان روزانہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آسانی سے کہ کس طرح دن گزرا. تو تقویٰ ایک احساس کا نام ہے، احساس کہ میں ہر وقت حران اللہ کی نگاہ میں ہوں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک محفل میں اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا تین مرتبہ، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا. تقویٰ اصل میں یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں اس احساس کا نام کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت حران دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقویٰ. یہ صرف مسجد میں درکار نہیں ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے ہماری بڑی تعداد میں دین کے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں. مسجد میں تو انتہائی متقی پرہیزگار ہم نظر آتے ہیں، لیکن کاروبار کرتے وقت ہمارا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. شادی بیاہ کا موقع آ جائے اور اس میں رسومات، خاص طور پر جو بیجا رسومات، بےہودہ رسومات ہو رہی ہیں، وہاں پر ہمارا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. تو تقویٰ ہر وقت حران کا ہے، 24 گھنٹے کا ہے. چاہے بزنس کر رہے ہوں، مسجد میں ہوں، شادی بیاہ کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، حج کا موقع ہو، ہر آن اللہ تعالیٰ کا احساس کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس سے تقوی. اللہ سے دعا کر لیجئے، آسان کام نہیں ہے. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی نا، یہ آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ممکن ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرے، جیسے کہ قرآن کہہ رہا حق کا تقاتی. تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ تغابن کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، امکان بھر اللہ کی نافرمانی سے بچو. پھر بھی غلطی ہو جائے گی، کوتاہی ہوگی، گناہ ہوگا، پھر اس پر اللہ پاک سے معافی مانگو. یہ ہے پہلا نقطہ جو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری. اب اس میں اگلا پیغام کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. فرما برداری کی موت کیا ہوتی ہے؟ فرما برداری کی موت یہ ہے کہ انسان پر جب موت آئے تو اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو. مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرے. نماز 5 وقت اللہ پاک نے فرض کی ہے، اپنی سی کوشش کر رہا ہو کہ نماز کی ادائیگی باجماعت ہو رہی ہے. اللہ پاک نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے. قرآن میں بڑی اہم آیات ہیں، احادیث ہیں، جس میں حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کمانے کا حکم دیا ہے. ایک شخص اپنی سی کوشش کر رہا ہو یا کر رہا ہے کہ حلال پر اکتفا کرے گا، پھر اور دیگر دینی فرائض جو اللہ پاک نے عائد کیے ہیں، اپنی سی کوشش کر رہا ہو کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، اس حال میں موت آ جائے، تو یہ فرما برداری کی موت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. لیکن نافرمانی کی موت کیا ہے؟ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی انسان وہ کام کر رہا ہو. مثال کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، سودی لین دین ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا، معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے مال حرام ہو جاتا، پھر بھی وہ کام کیا جا رہا ہے. یا جن فرائض کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ کرو، ڈوز جو کہلاتے ہیں، انسان جان بوجھ کے نہ کر رہا ہو، اس میں سر فہرست نماز ہے، نماز 5 وقت فرض کی اللہ پاک نے، جان بوجھ کے نماز قضا کر رہا ہو، یہ نافرمانی کی، اور اس دوران موت آ جائے. اچھا موت آ سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی صرف توجہ دلا رہا ہوں، بہرحال کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی، گن شاٹ بھی ہو سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہ کہ بیماریاں بھی بے شمار ہیں، ہارٹ فیل، دنیا بھر کی چیزیں سنتے ہیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا فلاں، تو ہم تیار ہیں مرنے کے لیے، یہ ہے اصل سوال. آج رات اگر مجھے قبر میں لٹا دیا جائے، قبر میں میرا وقت آ جائے، تو کیا میں نے اپنے اکاؤنٹس، اپنے معاملات سیدھے کیے ہوئے ہیں؟ بہرحال احساس تو مجھے بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی ہونا چاہیے، کوئی قرض تو نہیں لیا ہوا کسی پر کسی سے جو واپس کرنا ہو. جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وعدہ اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ اس کو وفا کیا جائے، اور قرض اس لیے تھوڑا ہی لیا تھا کہ دیا جائے. یہ سائیکی بتا رہا ہوں معاشرے کی. جبکہ مقروض کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہلا دینے والی بات ہے یہ. کسی کا انتقال ہوتا تھا تو نماز جنازہ کی درخواست کی جاتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ پہلا سوال کرتے تھے مقروض تو نہیں ہے؟ اگر مقروض ہے تو کوئی بھائی اس کا قرض ادا کرے، کوئی اپنی ذمہ داری لے لیتا تھا کہ ہاں میں ادا کروں گا، پھر نماز جنازہ پڑھاتے تھے. مقروض کے ترکے میں اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو فرماتے تھے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، خود نہیں پڑھاتے تھے. شہید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ مقروض ہے تو اس کی بہرحال ایک کیفیت ہے کہ اس کی مغفرت جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی، یہ لٹکی رہے گی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. تو جائزہ لیجئے کوئی ایسا قرض، کوئی ایسے ڈیوز تو مجھ پہ نہیں ہے کہ جو میں نے لیے ہوئے ہیں اور ادا نہیں کر رہا، اور خدا نہ خواستہ زران انتقال ہو گیا تو یہ کیفیت ہم سب کو دیکھنی چاہیے. بعض اوقات اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا ترکے کے اندر حصہ نہیں دے رہے ہوتے لوگ، وہ جو ہے وہ اس پہ جما کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ تقوی کے منافی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں حالت فرما برداری کی موت عطا فرمائے. موت کسی کی کسی وقت بھی آئے گی. اس وقت اگر معاملات ٹھیک ہیں اور موت آ جائے تو موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، حدیث میں آتا ہے سارے امتحانات ختم اور موت کے بعد کی راحت والی زندگی شروع ہوگی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی کرتے ہوئے موت آ جائے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے. یہ پہلا نقطہ مکمل ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری. اب وہ لوگ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن حکیم ان کے لیے ہدایت ہے. 2-3 آیات جلدی جلدی سن لیجئے. یہ قرآن حکیم ہدایت تو ہے، لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ سوال یہ ہے. ہدایت تو ہے، ہدایت ملے گی کسے؟ قرآن حکیم بالکل شروع میں بتاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. گویا تقوی اختیار کیا جائے اگر اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے تو قرآن حکیم ہمارے لیے ہدایت بنے گا. اور ہدایت مل گئی تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، کیونکہ تمام نعمتیں مادی نعمتیں ہدایت سے موسوم ہیں کہ اگر ہدایت ہوگی تو مادی نعمتیں رحمت بن جائیں گی، اور اگر ہدایت نہیں ہوگی تو یہ پیسہ، یہ صلاحیت، یہ اولاد، یہ طاقت، یہ اقتدار جس کے نشے میں آج ہمارے حکمران جس طرح سے کام کر رہے ہیں، صاف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے. جو 2008 میں حکومت تھی انہوں نے بھی بالکل آمنا و صدقنا کی طرح احکامات پر عمل کیا، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، اور آج سادہ اس کے اکثریت سے ٹرانسجینڈر جس طرح سے پاس ہوا ہے، سب لوگوں نے خاموشی اختیار کی. 3 ووٹ آئے ہیں اگینسٹ، صرف 3 ووٹ. انتہائی افسوس کی بات ہے. تمام علماء اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں اور دیگر دینی جماعتیں کہ یہ جنس پرستی، ہم جنس پرستی کا قانونی جواز پیش کیا جا رہا ہے. اور ہم جنس پرستی کتنا بڑا گناہ ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے، تھوڑا سا اس پر آئندہ بھی بات کریں گے. ایک پوری قوم اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا. دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا برا گناہ انہوں نے کیا جس کی وجہ سے عذاب استحصال آیا، پوری قوم تباہ اور برباد کر دی گئی. آج وہی ویسٹ کے کہنے پر، اب اس کی تفصیلات آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، یہود بنیادی طور پر جو سازشیں کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی سازش یہ بھی ہے. بارہ اس پر حقیقت، اس پہ پوری تھیسس موجود ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ اور برباد کر دیا جائے، فیملی لائف، آئلی نظام جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج حیا، شرم و حیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، میاں میوی کے درمیان تعلقات، پاکیزہ تعلقات، یہ ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. اس کو تباہ اور برباد کرنے کا پورا ایجنڈا ہے جو بیجنگ کانفرنس اور قاہرہ کانفرنس کے بعد مسلمانوں کے اندر خاص طور پر بے حیائی پھیلانے کا ایک بہت بڑا ایجنڈا، بہت بڑا بجٹ ان کے پاس ہے۔ تو بہرحال دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی کو قانونی درجہ دیا جائے، امریکہ، کینیڈا، یورپ، دنیا کے اور بڑے بڑے ممالک میں قانونی طور پر یہ جائز ہے۔ ذرا الفاظ کو غور سے سنیے گا، کہنے کے نہیں ہے لیکن بہرحال اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ قانونی طور پر جائز ہے کہ ایک مرد کے ساتھ شادی کرے، ویڈ لاک کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے، یہ قانونی جواز اس کا، یہ انٹر جو ٹرانزیکشن کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اس کا ایجنڈا یہی ہے۔ اور یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کے تحت فیملی لائف، خاندانی نظام اس وقت انڈر ٹارگیٹ ہے، انڈر تھریڈ ہے، جس کے لیے ہم سب کو احتجاج کرنا چاہیے، آخر میں اس پر بھی بات کروں گا۔ تو بہرحال پہلا کام امت مسلمہ کے ہر فرد کا کام ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، نہیں مرنا مگر حالت فرما برداریں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یہ متقین انفرادی سطح پر زندگی نہ گزاریں۔ افسوس کی بات کیا ہے کہ امت مسلمہ میں بے انتہا متقی پرہیزگار لوگ موجود ہیں، لیکن انفرادی سطح پر کونوں خدروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کر رہے ہیں، اس کا عوام کو پارلیمنٹ سے، کاروبار سے یا اور دیگر شیطانی ایجنڈے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بلکہ اقبال ہی کے الفاظ سنا دیتا ہوں، اقبال کی ابلیس مجلس شورا میں جو اس نے ایجنڈا دیا ہے شیطان کے حوالے سے، کہ مسلمانوں کو کیا کرو، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اسے مومن کے لیے ایجنڈا دے رہا ہے شیطان کی طرف سے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے خانقاہوں میں بیٹھا ہوا یہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا رہے اور پارلیمنٹ میں شیطان اور اس کی ذریت دندناتی رہی ہو، جس طرح ابھی سادہ اخریت سے جس طرح پاس کیا گیا، صاف محسوس ہو رہا ہے غیر ملکی ایجنڈا ہے، اس کے حوالے سے بحث و مباحثہ کے بغیر، تحقیق کے بغیر، غیر شرعی، بالکل غیر شرعی، اخلاقی اعتبار سے بھی گرا ہوا قانون ہے جو آسانی سے پاس کر دیا گیا۔ لہذا پارلیمنٹ ہو، عدالت ہو، وہاں شیطان دندناتا رہے اور انفرادی سطح پر انسان اللہ ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بہرحال اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی شکوہ ہو تو اقبال سے کیجئے گا، میں تو اسی کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ بہرحال چھ مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، چھ دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں۔ اللہ اکبر کے کیا معنی ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا شریعت کس کی نافذ ہونی چاہیے؟ جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو شریعت بھی اللہ کے احکامات کے نافذ ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت کون بڑا ہے؟ دندنا رہا ہے، غیر شرعی عمل، غیر پہلے حقوق نسواں بل پاس کیا تھا میجورٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی، نواز شریف، پی ٹی آئی اور کچھ مولوی صاحبان بھی، اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، سارے مل کر ایک چیز پاس کر رہے ہوں تو آپ سوچئے ذرا کہاں جا رہی ہے امت مسلمہ، کہاں صورتحال بن رہی ہے۔ بہرحال ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف احتجاج کرے۔ احتجاج کیا ہے؟ اپنے خاندانی نظام کو بچانے کے لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس جہاں جتنا اختیار ہے۔ آج تو بڑا اختیار مل چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چھوٹا چھوٹا بچہ ڈرا رہا ہوتا ہے کہ میڈیا پر آپ کی یہ تصویر لگا دوں گا، یہ کر دوں۔ بھائی اس پاور کو، اس طاقت کو دین کے لیے استعمال کرو جتنا ہو سکے۔ الحمدللہ علماء کرام کی تقاریر ہیں، اس لیے اور دیگر دینی جماعتوں کی تقاریر ہیں جو دلائل سے بات کر رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر کے پروموٹ کیا جائے کہ یہ سازش کیا ہو رہی ہے، اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں۔ نہیں بولیں گے تو بہرحال آخر میں کچھ احادیث بھی سنا دیتا ہوں، ہوتا کیا ہے، جب برائی سے نہیں روکا جاتا تو برائی ہمارے گھروں میں بھی پہنچ جاتی، ہم کتنے ہی متقی پرہیزگاروں گھروں میں پہنچ جائے گی۔ تو پہلا ایجنڈا، پہلا لائحہ عمل، ہر شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے، ذاتی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ دوسرے نمبر پر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن حکیم کا اہم ترین حکم کہا جا سکتا ہے امت مسلمہ کے حوالے سے، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو، اور تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ آج تفرقے بازی کی وجہ سے مسلمانوں کی جو اسٹرنتھ ہے، جو طاقت ہے، وہ اسکیٹرڈ ہے، ہم کہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ میں تقسیم ہیں، کہیں جماعتوں میں تقسیم ہیں، کہیں گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ سب مل کر مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ تفرقہ نہ ہو. اس وقت بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم سب ساری دینی جماعتیں ساری سیاسی جماعتیں اویئرنیس پیدا کیے جائے, قرآن حکیم کا ایک حکم بھی نافذ کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوں گی, اور قرآن حکیم کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوگی دھڑلنے کے ساتھ, تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے مزید سخت سے سختر ہوں گے. ابھی کتنے آ چکے ہیں, کتنے ہم سب محسوس کر رہے ہیں, تفرقے بازی کی وجہ سے کتنا قتل و غارت ہوا کراچی میں خاص طور پر, وہ بھی ہوتا رہا, پھر بارشوں کی وجہ سے طوفان آیا, سیلاب آیا, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور زیادہ سخت ہو سکتی ہیں. خدا نہ خواستہ, صرف اشارہ کیا جا سکتا ہے 16 دسمبر 1971, تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے پر اچھی طرح, ایک بہت شدید عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر پڑا تھا جب مملکت خدا داد پاکستان دو لخت ہو گیا اور بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش ایک نیا ملک وجود میں آیا. مسلمان نے مسلمان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تاریخ کا حصہ ہے, بدترین پیچ کہا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال ہوا. 16 دسمبر 1971 ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا, سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا. بہرحال اور عذاب کے کوڑے آ سکتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہیں کی, ہم نے رزسٹ نہیں کیا, احتجاج نہیں کیا. احتجاج کرنے کے لیے جو دینی جماعتیں وہ بھی آگے بڑھیں, فزیکل احتجاج کریں, سوشل میڈیا پر احتجاج کریں, اخبارات میں, اسی طرح جہاں جہاں یہ جس کے پاس بولنے کی صلاحیت تو بولیں اس کے خلاف, ورنہ نہیں بولیں گے تو ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا. بہرحال احتسام بھی الحمدللہ کے حوالے سے 5 حقوق ہیں قرآن حکیم کے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی روزانہ تلاوت کی جائے, روزانہ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, صحیح تلفظ, صحیح مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. یہ ہماری روح کی غذا ہے, اللہ پاک نے دل کے اطمینان کے لیے, ذکر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت ہو. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس کے جملہ احکامات پر عمل کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. عربی زبان میں ہے تو عربی زبان سیکھی, اللہ پاک ہم سب کو کم از کم اتنی عربی زبان سیکھنے کی توفیق دے کہ جب نماز میں, تراوی میں یا خطاب جمعہ میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. ان انزلنا قرآن العربی لعلکم تعقلون, سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو. تو گویا عربی زبان دا موسٹ سائنٹیفک لینگویج آف دا ورلڈ کہی جا سکتی ہے, سسٹمیٹک ہے, سیکھنا آسان ہے, جذبہ ہو سیکھنے کا تو اس کو سیکھا جا سکتا. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کی جائے. اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات جو اب محفوظ شکل میں قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہیں, اس کی تبلیغ کی جائے تمام عالم انسان میں, تمام عالم انسانیت میں قرآن کی تبلیغ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. تو گویا قرآن کی تبلیغ کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. حضور کی حدیث بخاری شریف کی بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو, ایک آیت کی تبلیغ کر کے اس امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اس طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا نقطہ میرا مکمل ہو گیا. مل جل کر مضبوطی سے قرآن حکیم کو تھامو تاکہ تفرقے میں نہ پڑو. اب تیسرا کام جو اس وقت امت مسلمہ پر بہت حد تک لازم اس لیے بھی ہے کہ ہماری میجورٹی یہ کام نہیں کر رہی, جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. تیسرا کام آیت نمبر 104 وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہو, مِنْكُمْ مسلمانوں کے اندر, ود ان مسلم, مسلم امہ, ایک جماعت ہونی چاہیے, ایک امت ہونی چاہیے, ایک با مقصد گروہ ہونا چاہیے. تین کام کرنے کے ہیں. پہلا کام وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, ان کو چاہیے کہ وہ خیر کی طرف بلائیں. خیر سے مراد ہر نیکی کا کام, ہر بھلائی کا کام, لیکن امت مسلمہ کو جو مشن دیا جا رہا ہے اس میں خیر سے مراد قرآن حکیم ہے. فرمایا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، الی الخیر سے مراد دو آیات سنا رہا ہوں، واضح ہو جائے گی بات انشاءاللہ. سورہ نحل اللہ پاک فرماتا ہے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جب پوچھا گیا ان لوگوں سے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں خیر یعنی قرآن حکیم نازل کیا، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن حکیم سب سے بہترین شے ہے جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری اللہ کا تقوی اختیار کریں، مل جل کر ایک بنیان مرصوص بنے، اجتماعیت کا رنگ دیں، اور پہلا کام کریں خیر کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں ہمیں، 125,000 کی تعداد تھی نا، کتنے کے یاد ہیں، ذرا غور کیجئے گا میری بات پر. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی خدمت قرآنی سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید ہوگا انشاءاللہ. کاتبین وحی کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، کس کس نے قرآن لکھا، کس کس نے قرآن پڑھا. بڑے بڑے صحابہ جو کبائر صحابہ کہلاتے ہیں، بڑے صحابہ کبائر، ان میں سب سے اہم ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خاص بات ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار مناقب، لیکن حفاظت قرآن کے حوالے سے سب سے بڑا کام اللہ پاک نے لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن حکیم کے احکامات جو آیات تھی ان کا مجمع اجتماع مجتمع کروایا اور ایک مصحف کی شکل دینے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عثمان غنی کی دور خلافت میں ایک رسم الخط پر قرآن حکیم کو جمع کر دیا گیا، اور انشاءاللہ اب قیامت تک وہی سلسلہ چلتا رہے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر کی طرف بلانا اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور خیر سے مراد قرآن حکیم. اب آخری 5 منٹیں ذرا غور سے سنیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس امت کی بنیادی ذمہ داری، جس مقصد کے لیے امت بنائی گئی، وہ کیا ہے؟ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ وہ خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے. کون لوگ ہیں؟ جو تین کام کریں گے، خیر کی دعوت دیں گے، قرآن حکیم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، ہر نیکی کا کام، بھلائی کا کام. یا امرونا بالمعروف، نیکی بھلائی، معروف کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس کے لیے دل میں ایک پسندیدگی موجود ہو، جس کو ہم عام طور پر نیکی کا کام کہتے ہیں. اور منکر کہتے ہیں ہر اس عمل کو کہ جس کے لیے دل کے اندر، نفس کے اندر، نفس انسان کی روح کے اندر ایک ابا موجود ہو، اس کو وہ پسند نہ کرے، ناپسندیدگی سے منکر کہلاتی. لہذا اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. آخری میں حدیث سنا رہا ہوں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا من را منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے، منکر سے مراد کوئی بڑا برا عمل ہے، کس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے معاشرتی نظام تباہ ہو رہا ہو، تو بہرحال منکر، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ید سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اس کو جو بدلنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ پاک مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ملک میں کوئی منکر کرنے کی کسی کی طاقت و صلاحیت نہ ہو. اللہ پاک اتنی طاقت ہمیں عطا فرمائے. تعداد نہیں کہہ رہا ہوں میں، طاقت کہہ رہا ہوں، تعداد الگ چیز ہے، لیکن طاقتور مسلمان ہو رہے ہیں جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عمر فاروق کی کیا خاص بات ہے؟ بہت ساری خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. یہ عظمت ہے سیدنا عمر فاروق کی. اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کے حوالے سے اشد، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ شدید اللہ کے حکم کے معاملے میں. تو ہر مسلمان اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس جگہ، اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، اس کے ملک میں کوئی منکر کا کام نہ ہو. اللہ پاک یہ توفیق، یہ صلاحیت ہم سب کو عطا فرمائے. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے برائی سے روکنے کا. اور یہ ظاہری بات ہے اجتماعی سطح پر ہے، ریاست کی سطح پر ہے، کہ ریاست کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے برائی کو روکنے کی. تو ایک ریاست قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا من رام منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی بھی کسی منکر کو دیکھیں، اس پر لازم ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اب دوسرا درجہ بیان ہو رہا ہے, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, کمزور ہے, پارلیمنٹ میں طاقت نہیں ہے, عدالت میں طاقت نہیں ہے, بازاروں میں طاقت نہیں ہے, افرادی قوت تو ہے لیکن طاقتور اتنے نہیں ہیں, تو کیا کریں؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, دوسرا درجہ آ گیا نیچے درجہ, زبان سے تو کہو کم از کم. اب زبان سے کہنے کے لیے زبان کو بند تو نہیں کیا گیا, اللہ کا شکر ہے مملکت خدا داد پاکستان میں تو زبان درازی ہو رہی ہے, میڈیا پر جو کچھ بکواس کی جاتی ہے وہ آپ کے علم ہے. تو اہل ایمان کو اس زبان کا پازیٹو استعمال کرتے ہوئے, مثبت استعمال کرتے ہوئے کالم لکھے جائیں, ڈسکشن ہوں, فورم سارے کے سارے استعمال کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے, خاص طور پر برائی سے روکنے کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے جو آج قلم کی اور زبان کی طاقت ہے, لسان کے ذریعے کمیونیکیشن ریسورسز جتنے بھی ان کے ذریعے, میڈیا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اخبارات ہیں, پمفلٹس ہیں, جو ذریعہ استعمال کیا جائے اس میں برائی کو روکا جائے. برائیوں میں بہت بڑی برائی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا ہے, سود کا معاملہ کرنا ہے, خاص طور پر معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بے حیائی اور فحاشی کے خلاف جو ایجنڈا ہے یہودیوں کا, اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا, پارلیمنٹ نے سادہ اکثریت کے ساتھ جو بل پاس کیا اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہمیں کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو, ہمارے مسلمان معاشرے کو ہر بے حیائی اور فحاشی سے محفوظ فرمائے. بہرحال دوسرا درجہ زبان سے کہو, پھر تیسرا درجہ بھی بیان ہوا ہے, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے, زبان پر بھی تالے لگا دیے گئے ہیں اور لکھ بھی نہیں سکتے, بول بھی نہیں سکتے, جو فی الحال نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ان دنوں میں ایسا بھی ہو جائے, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر بول نہیں سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے. اب دل میں بھی اگر برا نہیں جان رہے تو آگے الفاظ سن لیجئے, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور اگر برائی کو دیکھ کر برائی کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہو رہی, زبان بھی نہیں کھل پا رہی اور کمپرومائز کر لیا اور برائی سے کیا کریں جناب ایسا معاملہ, تو حدیث میں الفاظ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں, یعنی بظاہر ایک مومن مسلمان نظر آ رہا ہے ایمان والا نہیں ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہو, بے غیرتی ہو رہی ہو, بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور وہ وہاں موجود ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تینوں درجوں پر برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ منظم جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں, ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے مل جل کر. پاور شو یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ یونائٹڈ ہوں, کم از کم برائی کے خلاف تو یونائٹڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے بعض بعض چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن برائی کی روک تھام اس لیے ضروری, آخری بات عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا, اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے برائی کو نہیں روکا, برائی کے خلاف بات نہیں کی, خاص طور پر بے حیائی فحاشی کے خلاف بند نہیں باندھا, تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. آج یورپ کو دیکھ لیجئے, وہاں نسل خاندانی نظام نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اتفاق طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں, 2001 کا پریزیڈنشل ایڈریس ہے, بل کلنٹن کا, خود سن لیجئے کیا کہہ رہا ہے بل کلنٹن دا پریزیڈنٹ آف امریکہ 2021, کیا کے الفاظ کہتا ہے اپنے معاشرے میں, سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں. بہرحال بہت تیزی کے ساتھ خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے بے حیائی فحاشی قانونی سطح پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اس کی سمجھ عطا فرمائے, اس کی ہمت عطا فرمائے, اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.